بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما شاء الله، اس وقت علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کا اجتماع ہے، اور یہ میری سعادت ہے کہ ان سب حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس ملاقات میں اگر ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں، تو کچھ مذاکرہ ہو جائے تو اچھا ہوگا. میں تو حضرات علماء کرام کے سامنے کچھ لب کشائی کا اہل بھی نہیں، اور مجھے اس میں شرم بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کا کبھی کبھی تکرار ایسے مواقع پر کر دیا کرتا ہوں، اور اس کا اصل مخاطب اپنا نفس ہوتا ہے، اور پھر بالواسطہ دوسرے حضرات جو موجود ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی باتوں ہی کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ ناچیز کو یہ محض اپنے احسان سے بغیر کسی استحقاق کے یہ شرف عطا فرمایا کہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام اور علیاء اعظام کی زیارت کا بھی موقع ملا، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا، ان کی باتیں سننے کا بھی موقع ملا. اگرچہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس سے کچھ خود فائدہ نہ اٹھا سکا، لیکن وہ باتیں کچھ دل میں بیٹھ گئی ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ تکرار ہوتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو ایک بات جو قدرے مشترک کے طور پر سب اپنے بزرگوں میں پائی وہ یہ کہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں. ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا بڑا ہی قیمتی ہے، اور اس کو حتی الامکان تول تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اوقات کو صرف کرنے کے لیے صرف ایسی راستہ نہیں ہے کہ آدمی مصلی پر بیٹھ جائے اور نماز پڑھے اور تسبیحات پڑھے اور تلاوت کرے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اگر سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے، اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ہر ہر لمحہ انسان کا عبادت بن سکتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بن سکتا ہے. ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ اوقات کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں. اس کو عادت اس کی ڈالنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ہمارے پاس ایک نظم ہو، اور اس نظم کے مطابق کوشش اس بات کی جائے کہ کوئی لمحہ بیکار نہ گزرے، کسی نہ کسی مفید کام میں گزرے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. لیکن دنیا کے مفید کاموں میں بھی اگر نیت صحیح ہو تو وہ بھی آخرت کا کام بن جاتا. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو دیکھا, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ساری زندگی الحمدللہ 34 سال ان کی خدمت میں اور صحبت میں رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح تول تول کر اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں. ان کا پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ 5 منٹ ملیں گے, تو پہلے سے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس 5 منٹ کو کس کام میں استعمال کروں. تو ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے ہم سے, اپنی اولاد سے فرمانے لگے کہ ہے تو بات کچھ شرم کی تھی لیکن تمہاری فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں سب سے مشکل کام مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بیکار وقت گزار رہا ہوں, کوئی کام اس میں نہ ہو, اس سب سے مشکل کام مجھے یہ لگتا ہے. یہاں تک کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء میں بیٹھ کر بظاہر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ ذکر نہیں ہو سکتا زبان سے, دل سے تو ہو سکتا ہے لیکن زبان سے نہیں ہو سکتا, ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ جو مفید ہو. تو میں اس وقت کو بھی اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ جو لوٹا رکھا ہوتا ہے اس لوٹے کو دھو لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ وقت چلو اس کام میں لگ جائے کہ لوٹا دھل جائے اور آنے والوں کے لیے اس کو فائدہ مند ہو جائے, آنے والوں کو اس سے کراہت پیدا نہ ہو, اس میں گزارتا. تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہے. آدمی اگر اس نیت کے ساتھ یہ کام کرے کہ بھائی میرے بعد آنے والے کو راحت ملے, تو ایک مسلمان کو اپنے کسی ساتھی کو راحت پہنچانا یہ بلاتے خود ایک ثواب کا کام ہے. اللہ, پھر یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ, پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے تو اس میں بیت الخلاء ایک ہی ہوتا تھا, اب تو ہر ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ بات کا رواج ہو گیا ہے, لیکن اس وقت میں بیت الخلاء ایک ہی ہوتا تھا. تو اس وقت میں ہم میں سے کوئی گیا اور جا کر اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلا آیا, یعنی اس کی صفائی کیے بغیر چلا آیا, تو والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم جو یہ کام کر کے آئے ہو یہ گناہ کبیرہ ہے, اس واسطے کہ آنے والے کو اس سے تکلیف ہوگی اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. تو یہ تم معمولی بات نہ سمجھو کہ یہ ایک محض ایک ناشائستہ حرکت ہے, یہ ڈیسنٹ طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچ رہی. تو ساری زندگی دیکھا, مثلا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ سفر کے دوران وہ کبھی خالی نہیں بیٹھتے تھے. سفر کے دوران گاڑی میں جا رہے ہوں, گاڑیوں میں اس زمانے میں جانے کا رواج کم تھا, بلکہ وہ عام طور سے بس میں سفر کرتے تھے یا رکشہ. اکثر آپ لوگ تو شاید دیکھا بھی نہ ہو رکشہ یہاں کے لوگوں نے, لیکن ہندوستان پاکستان میں رکشہ چلتے تھے, رکشہ میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے. تو اس میں بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ پہلے سے ان کے ذہن میں متعین ہوتا تھا کہ اتنا فاصلہ ہے, اتنی دیر لگے گی, اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ بکثرت تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اس میں, اور جب تلاوت کا معمول پورا ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ اپنے لکھنے کا کام ہوتا تھا, تو لکھنے کا کام سفر کے دوران جاری رہتا تھا. یہاں تک کہ جو موٹر رکشہ ہوتی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی دیکھی کہ نہیں دیکھی, وہ موٹر رکشہ جو ہے, یعنی جیسے وہ ہوتی ہے نا بائک ہوتی ہے, تو وہی یعنی آٹو بائک, تو وہ ہوتی ہے, اس کے اندر 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ ہمارے پاکستان میں جب چلتی تھی تو بڑا شور بھی کرتی تھی اور اس میں جھٹکے بھی بہت لگتے تھے، دھکے بھی لگتے تھے، اس میں لکھنا بڑا ہی مشکل کام تھا. یعنی کار میں پھر بھی آدمی لکھ لے، کار میں چلتے وقت، ٹرین میں لکھ لے، لیکن موٹر رکشا کے اندر بیٹھ کر لکھنا یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں نے اپنے والد واجد اپنے والد کو دیکھا کہ موٹر رکشا میں سفر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ڈاک ہے تو اس کا جواب لکھ رہے ہیں، اور کوئی تعلیف اگر چل رہی ہے جو کہ قلم برداشتہ لکھی جا سکتی ہے تو وہ سلسلہ جاری رہتا تھا. کبھی خالی نہیں دیکھا زندگی بھر. تو سب سے وہ یہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں درحقیقت یہی کہا گیا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے. خسارہ کیا ہے؟ خسارہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے مثلا سرمایہ لگایا اپنا تجارت میں، انویسٹ کیا، اور وہ سرمایہ بجائے نفع لانے کے وہ نقصان ہو گیا، سرمایہ کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرمایا کہ انسان کے پاس جو وقت ہے، زندگی کا جو وقت ہے، یہ ایک سرمایہ ہے اس کا، اور ہر آن پگھل رہا ہے، ہر آن ختم ہو رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے. اور وہ جو موقع ملا ہوا تھا جب انسان بالغ ہوا، اس وقت سے لے کر انتقال تک اتنی مدت فرض کرو تھی کہ جس کے اندر وہ کیا کچھ کما سکتا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تو اتنی عمر کو وہ سرمایہ ہے اس کا، اور وہ سرمایہ ہر آن گھٹ رہا ہے. تو اگر آدمی اس سرمایہ کو ایسے بیکار کاموں میں ضائع کرتا رہے، فضولیات میں ضائع کرتا رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خسارے میں ہے، کیونکہ جو سرمایہ لے کر آیا تھا بجائے اس کے نفع لاتا وہ سرمایہ ہی گھٹ رہا ہے. اللہ بچائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب زندگی گزاری جائے گی تو پھر وہ سرمایہ جو ہے وہ نفع لے کر آئے گا. تو اس لیے ایک سب سے بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا. پہلے زمانے میں جب لوگ ہوتے تھے تو بہت کچھ ان کو محنتیں کرنی پڑتی تھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے. سفر جو ہے مثلا وہ کاریں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، کتنا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی. اگر کھانا پکانا ہے تو آگ جلانے کے لیے پہلے لکڑی استعمال کرو، لکڑی کو روشن کرو، آدھا گھنٹہ اس کو روشن ہونے میں چاہیے، پھر کھانا پکانے کے اندر کتنا وقت اس کے اوپر لگتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ بس ایک سوئچ آن کیا آپ نے یا چولہے کا کان مروڑا اور وہ چند منٹ کے اندر وہ چیز تیار ہو گئی، وہ وقت بچا. گھوڑوں پر سفر کرنے سے، پیدل سفر کرنے سے جو وقت نکلتا تھا وہ بچا، اور چند منٹوں کے اندر آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو وقت بچا ہے یہ کہاں گیا؟ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو وقت بچا ہے یہ کہاں گیا؟ پچھلے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اس باوجود ہے کہ ان کو ایک ایک کام کے اندر اتنی محنت کرنی پڑتی تھی، اتنا وقت صرف کرنا پڑتا تھا، اس کے باوجود کیا کیا کام کر گئے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھ کے، 1000 سے قریب کتابیں لکھ کر، اور 40 سال کی عمر میں تالیف تصنیف سب چھوڑ کے متخلی للعبادہ ہو گئے. یعنی بس 40 سال کے بعد پھر تالیف و تصنیف کا سلسلہ نہیں، کوئی علم نہیں چھوڑا، کوئی فن نہیں چھوڑا، تفسیر کیا، حدیث کیا، فقہ کیا، یہاں تک کہ نحو کے اصول ایجاد کر دیے، نحو کے اوپر کتابیں لکھ دی، طب پر لکھ دی، اور دنیا کے ہر علم و فن کے اوپر لکھ دی، سب کچھ کر دیا. 40 سال کی عمر تک سارے کام کر کے فارغ ہو گئے. حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی تعلیفات کو اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں 60 صفحات بنتے ہیں ایک دن میں. تو جہاں اتنی مشکلات تھیں وہاں تو لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر گئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو فائدہ پہنچایا. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تو پرانے دور کے ہیں, حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں پڑھ کر ہم لوگ عالم بنتے ہیں, تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی 40 سال کی عمر میں ختم ہو گئے, 40 سال کی عمر میں سب کچھ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ کس طرح انہوں نے اپنے اوقات کو استعمال کیا, کس طرح بچایا اور کس طرح اس سے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کیا, یہ سبق ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے لینا چاہیے. ہم لوگ پتہ نہیں کتنے اوقات جو ہیں وہ ضائع کرتے ہیں بے فائدہ کاموں میں جس کا کوئی مصرف نہیں, اس میں ضائع کرتے ہیں, تو یہ اپنی عمر کو ضائع کرنے کے مرادف ہے. تو ایک بات تو یہ اپنے بزرگوں سے سب میں جو قدر مشترک پائی وہ یہ پائی کہ اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور اس کا راستہ یہ کہ آدمی کے ذہن پر فکر ہو کہ میری زندگی ہے گزر رہی ہے, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی, کب مہلت ختم ہو جائے گی, اس کو میں کسی طرح صحیح مصرف میں صحیح کام کے لیے استعمال کر لوں, یہ فکر پیدا ہو جائے. یہ باوجود ہے کہ ہم درس نظامی بھی کی بھی تکمیل کر لیتے ہیں, عالم بھی کہلا لیتے ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں, لوگ ہماری عزت بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنے اوقات کو کس طرح خرچ کیا ہوا ہے, تو یقیناً ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے ہماری اس میں بڑی زبردست کوتاہی ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح دور کرنا چاہیے. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات جانتے ہیں, کتابوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے تو لکھتے ہوئے وہ کلک کے قلم ہوتے تھے, یعنی لکڑی کے, اور روشنائی میں ڈبو کر لکھے جاتے تھے. اب تو فاؤنٹین پین ہیں اور بال پوائنٹ ہیں, لیکن اس میں وہ اب ہوتا ہی تھا لکڑی کا قلم لکھتے لکھتے گھس جاتا تھا, جب موٹا ہو جاتا تھا تو اس کو چاقو سے کاٹ کر اس کی دھار صحیح کی جاتی تھی, جس کو اردو میں کہتے ہیں قط رکھنا, یعنی قلم کے اوپر قط رکھا جاتا تھا, تب جا کے پھر وہ لکھنے کا دوبارہ لائق ہوتا تھا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ قط رکھنے کا وقفہ آتا تھا لکھنے کے دوران, تو اتنا وقت بھی خالی نہیں گزارتے تھے, بلکہ اس نے اوقات میں ان کی زبان تسبیح کرتے رہتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے تھے, اس وقت کو بھی خالی جانا گوارا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کی قیمت اور اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے تو ہماری بے شمار بیماریوں کا علاج ہو جائے. بہت سے حضرات مجھ سے تعلق رکھتے ہیں, خط و کتابت کے ذریعے اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں, کچھ معمولات بتائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ معمولات پورے کر لیا کرو, بہت مختصر سے کہ بھئی تلاوت کر لیا کرو, اپنا جاتے مقبول پڑھ لیا کرو, تسبیحات اتنی پڑھ لیا کرو, سب ملا کر مشکل سے آدھا پون گھنٹے کا کام بتایا ہوا ہے. لیکن خطوط آتے ہیں کہ جی وقت نہیں ملتا, چھوٹ جاتا ہے, ناغا ہو جاتا ہے, اور ناغا ہونے کے سستی ہو جاتی ہے, نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اوقات کی قدر و قیمت دل میں نہیں اور اس کام کی اہمیت دل میں نہیں. اگر اوقات کی قدر و قیمت بھی ہو اور ساتھ میں اس کام کی یہ کام مجھے کرنا ہے ہر حال میں, تو یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر معمول چھوٹتا نہیں ہے, پھر وہ زندگی کا ایک ایسا لازمی عنصر بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا, نیند نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو پورا نہ کر لے, کیونکہ اس نے اس کی اہمیت کو بھی سمجھا ہوا ہے اور اپنی اوقات کی قدر و قیمت بھی اس کے دل میں ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ جو ہم سب لوگوں کے فائدے کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, وہ یہ کہ یہ جو سستی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا شروع کیا اور بیچ میں سستی ہو گئی, وہ ناغا ہو گیا, دل نہیں چاہ رہا, ویسے بھی ہے تو دل نہیں چاہتا, دل گھبراتا ہے, یہ بکثرت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کرے, کوئی علاج اس کے بغیر ہے. حضرت کی بڑے بڑے خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سستی کا کوئی علاج وجود چستی کے نہیں, سستی کا کوئی علاج وجود چستی کے نہیں. یعنی آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی میں اپنی طبیعت کے اوپر چلوں گا, جب میرا دل چاہے گا تو کروں گا, دل نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا, تو کبھی وہ کام نہیں ہو سکتا. اگر کسی کام کی اہمیت دل میں ہے, اگر واقعتا اس کو ضروری سمجھتے ہو, تو پھر دل چاہے یا نہ چاہے آدمی وہ کام کر کے کرتا ہے, ہر حال میں کرتا ہے. دیکھو جیسے ایک شخص کی ملازم ہے, کسی جگہ ملازم ہے اور اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, صبح کو اس کو 9 بجے جانا ہے اور شام کو 4 بجے مثلا واپس آنا ہے یا 5 بجے. اب کسی دن اگر اس کا سستی ہو جائے کہ جی میرا تو دل نہیں چاہ رہا آج جانے کو, اور سستی ہو رہی ہے, چھوڑ دے گا وہ اس کو ملازمت کو, کہ جبکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں 2-4 دن بھی میں نے ایسا کام کیا تو کان پکڑ کے مجھ کو نکال دیا جائے گا, فائر کر دیا جائے گا مجھے. تو باوجود سستی ہونے کے, طبیعت نہیں چاہ رہی, سستی ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, دل گھبرا رہا ہے, لیکن جائے گا ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری سمجھتا ہے اس کے بغیر میری روزی مجھے نہیں ملے گی, تنخواہ نہیں ملے گی, اس لیے ضرور جاتا ہے. تو سستی کا علاج وجود چستی کرنے. اب اگر وہاں تو یہ کام کر لیتے ہو کہ باوجود اس کے دل نہیں چاہ رہا, سستی ہو رہی ہے, اس کے باوجود جا چلے جاتے ہو, لیکن یہ معمولات ہیں یا کوئی کام جو انسان نے اپنے ذمے لیا, اپنے آخرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, اس کے اندر یہ عذر کیسا کہ بھائی مجھے سستی ہو رہی ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی, لہذا میں تو آج نہیں کرتا یہ کام. یہ اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں اور وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں, اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد ہے, اور بڑے ہی کام کا ارشاد ہے, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے اپنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, تصوف کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا گورا جھنڈا بنا دیا, تصوف کے لیے پتہ نہیں اس کو کس طرح مسخ کر دیا, جو چیزیں اس کا حصہ نہیں تھی ان کو حصہ بنا دیا, جو تھیں ان کو نکال دیا, اور پتہ نہیں کیا اس کو گورا جھنڈا بنا دیا. لیکن تصوف کا حاصل کیا ہے کہ آدمی اب شریعت کے اوپر سنت کے مطابق عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے, اور اس کے فضائل جو فضائل باطنہ ہیں ان کو حاصل کرے اور رذائل سے اجتناب کرے, یہ حاصل ہے. تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ جو مجدد ہیں اس تصوف کے, اور ساری زندگی تصوف میں گزری, اور تصوف کے سارے نشے و فراز انہوں نے دیکھے, اور جتنے تصوف کے فلسفے تھے وہ ان سب کو پڑھا بھی اور ان سے گزرے بھی, نقشبندیہ, طوروردیہ, چشتیہ, قادریہ, جتنے سلسلے ہیں ان سب سے گزرے حضرت والا مدت. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اور ویسے تو میں نے مختلف علوم پر کچھ نہ کچھ لکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے, لیکن فرمایا کہ کسی بھی علم سے مجھے اتنی مناسبت نہیں ہوئی جتنی تفسیر اور تصوف سے. تفسیر اور تصوف دو چیزوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سارے تجربے کے بعد اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی دینی عمل کے کرنے میں سستی ہو تو آدمی اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرے, اور جب کسی غیر شرعی معاملے کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور داعیہ پیدا ہو تو اس داعیہ کا مقابلہ کر کے اس سے بچے. جب کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو اسی سے فرمایا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے, اور اسی سے اس میں استقرار پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ میں. سارے تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جانا. اور اس کا راستہ بتا یہ رہے ہیں کہ جب کسی کرنے کے کام میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو, اور جب کسی چیز سے گناہ سے بچنے کا موقع آئے اور گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہو تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام چھوڑو, زبردستی کرو اپنے اوپر. دیکھیے کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے, خواہ وہ کتنا ہی مالدار ہو یا صاحب اقتدار ہو, بادشاہ ہو, سربراہ حکومت ہو, مالدار ہو, کہ جس کی دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو. کوئی ہے ایسا کہ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہو؟ کبھی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا ہی لتا نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی نہیں ہوگی. یہ تو لازمی ہے بات کہ خواہش, بہت سی خواہشات ایسی ہوں گی کہ جو پوری نہیں ہوں گی, خواہ کچھ بھی کر لو, خواہ کتنے ہی ذرائع اختیار کر لو, کتنے ہی وسائل اختیار کر لو, لیکن کبھی نہ کبھی تمہاری خواہش کے خلاف کام ہوگا, لازمن ہو. تو اب ایک صورت یہ ہے کہ بھئی خواہشیں تو پیدا کر لی, اور وہ خواہشیں جو تھیں وہ قدرتی طور پر پوری نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. وہ چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹ گئی؟ کیوں چھوٹ گئی؟ اس واسطے کے اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی, نہیں ہوئی. تو خواہشات تو ساری کبھی پوری نہیں ہوتی, لیکن ایک صورت یہ ہے کہ خواہشیں تو ہوں گی, فنا ہوں گی, لیکن ان خواہشوں کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع بنا کر ان کو چھوڑے آدمی. پہلی صورت میں کوئی سوال نہیں, اس لیے کہ وہ تو قدرتی طور پر ہو گئی, اور دوسری صورت میں اگر آدمی اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ممانعت ہے, اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے, تو اس چھوڑنے کا کتنا اجر و ثواب ہے, اور اس کے ذریعے جو ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے, اس کے ذریعے جو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں ترقی ہوتی ہے, وہ کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتی. شروع میں بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے اس خواہشات کچلنے میں, یا اس کام کے کرنے میں جو سستی ہو رہی ہے اس سستی کا مقابلہ کرنے میں بہت محنت لگانی پڑتی ہے, مشقت بہت ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ اس مشقت کو آدمی گوارا کر لے, اور چند مرتبہ گوارا کر لے, تو پھر رفتہ رفتہ اس مشقت میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو پابند ہیں. آخر جب شروع میں نماز پڑھنی شروع کی تھی بچپن میں, تو اس وقت میں تو سستی بھی ہوتی تھی اور تکلیف بھی ہوتی تھی, لیکن لگائے رکھا اپنے آپ کو اس کے اوپر, لگائے رکھا یہاں تک کہ اب وہ نماز طبیعت ثانیہ بن گئی. اب نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز نہیں پڑھی تو آدمی بے چین رہے گا, چاہے نیند آ رہی ہو, چاہے تھکا ہوا ہو انسان, چاہے کسی بھی تکلیف میں ہو, لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کی طرف متوجہ ہوگا. یہ کیسے ہوا؟ اسی طرح ہوا کہ اپنے آپ پر زبردستی کی شروع میں, اور زبردستی شروع میں کرنے کے نتیجے میں وہ عادت ثانیہ بن گئی, طبیعت ثانیہ بن گئی. الحمدللہ اب چاہے کچھ بھی ہو لیکن پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہی معاملہ دوسری نیکیوں کا بھی ہے, دوسرے اعمال کا بھی ہے, کہ جب اس کو اپنے آپ کو اس کے اوپر پابند کر لو گے اور اس کے عادی بن جاؤ گے تو وہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی. اور اسی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر ہے. صبر اسی کو کہتے ہیں. صبر کی کیا معنی؟ کہ خواہش سستی پیدا ہوئی کسی فریضے کی ادائیگی سے یا کسی نیک عمل کے کرنے سے, اس کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو باندھ کر وہ نیک کام کیا, یہ صبر القاع ہے. خواہش پیدا ہوئی ناجائز کام کرنے کی, گناہ کرنے کی, اور اس کو کچل کر, اللہ کی خاطر کچل کر اس کو, اس سے آدمی بچا, یہ صبر عن المعصیہ ہے. اور آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ سب اس صبر کا نتیجہ ہے. ذالک جزیناہم بما صبروا, یہ ہم نے ان کو جو جزا دی ہے آخرت میں جنت کی, یہ ان کے صبر کی وجہ سے دی. اور صبر کیا؟ کہ جب ان کو سستی ہو رہی تھی مگر یہ ہمارے سامنے حاضر ہو گئے. ان کا دل چاہ رہا تھا کوئی گناہ کرنے کا, لیکن انہوں نے ہماری خاطر گناہ کو چھوڑ دیا. اور جب اللہ کے لیے آدمی اپنی خواہشات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں, اس کے ساتھ محبت میں, اس کے ساتھ رابطے میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی. اللہ جب انسان اپنے دل کی خواہشات پر چوٹ لگاتا ہے, اس لیے لگاتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا, تو وہ چوٹ انسان کے دل کو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. آپ نے شعر سنا ہوگا اقبال مرحوم کا, وہ کہتے ہیں کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے, کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ دل کے بارے میں. تو بچا کے نہ رکھ اسے, کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ, جو شکستہ ہو تو لذیذ تو عزیز طرح نگاہ آئے نہ ساتھ. جتنا یہ ٹوٹے گا اتنا ہی اس آئینہ, اس کو پیدا کرنے والے کی نگاہ میں وہ عظیم ہوگا, کیونکہ اس کو چوٹ لگائی اس کی خاطر. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل اس کام کے لیے بنایا ہے. دل یہ اللہ کے لیے بنا ہے, اس میں کسی اور کا داخلہ جو ہے وہ انسان کی منزل سے اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو بچا کے نہ رکھ اسے, کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ, جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ ہے آئے نہ ساز میں. اس کے اوپر چوٹیں لگانی ہیں, اس کو کچلنا ہے, اللہ کے لیے کچلنا ہے. جب بندہ کچلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تجلی گاہ بن جاتا ہے, اللہ جل جلالہ کی تجلیات اس میں وارد ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ تعلق, مضبوط تعلق عطا فرماتے ہیں. وہ اسی طرح عطا فرماتے ہیں کہ آدمی چوٹ لگا رہا ہے اس کو, اس کو توڑ رہا ہے, اللہ کے لیے توڑ رہا ہے. تو اللہ, ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا. کاسا ساز سمجھتے ہیں, یہ پیالے بنانے والا, کپ بنانے والا, کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا, توڑ دیا, کہ ہم اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے, یعنی اس کو بگاڑ کے اب اس کو کچھ اور بنانا ہے, یعنی کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل جب ٹوٹتا ہے, خواہشات کو کچلنے سے جب ٹوٹتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں اپنی تجلی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے. تو سارا کھیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی طبیعت پر چھوڑا ہوا ہے. کوئی کام میں دل لگے گا تو کریں گے, نہیں دل لگے گا نہیں کریں گے. اگر طبیعت میں نشاط ہوگا تو کریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. چستی ہوگی تو کریں گے, سستی ہوگی تو نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں ہمارے اوقات زندگی جو ہیں وہ بیکار ضائع ہو رہے ہیں. اگر یہ کام انسان کر لے کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے, اور سستی ہو یا چستی ہو, طبیعت گھبرائے یا طبیعت مائل ہو, ہر حال میں مجھے کرنا, زبردستی کرنا, یہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈال لیں, تو بس یہ مفتاح اور کلید ہے کامیابی کی اور اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کنجی یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلو, اپنے اپنے جو کام کرنے کے ہیں وہ خواہشات کو کچل کر کبھی کرو. حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالی سے رہو فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے خواہشات کو عقل کے تابع ہے اور عقل کو شریعت کے تابع رکھا ہے, یعنی دل کی خواہشات جو کچھ بھی ہوں لیکن عقل سے سوچ کر کے یہ کام ہے بھی کرنے کا یا نہیں ہے. تو عقل اگر کہے کہ اچھا ہے تو کروں, کروں گا اور نہ نہیں کروں گا, لیکن عقل کو بھی تازہ رکھا شریعت سے, کیونکہ عقل بعض اوقات انسان کو بھٹکا کے شریعت کے خلاف لے جاتی ہے, غلط غلط تعبیریں دل میں پیدا کر دیتی ہے. تو عقل کو شریعت کے تازہ, یہی آدمی اگر یہ سارا سبق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دے, تو انشاءاللہ زندگی کے لمحات قیمتی ہو جائیں, کارگر ہو جائیں, کہاں سے کہاں پہنچا دیں انسان کو. اور یہی اگر آدمی بے پرواہی میں اور غفلت میں ضائع کر دے, تو غفلت بری بلا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما, غفلت بہت بری بلا ہے. اصل چیز فکر ہے, اس بات کی فکر کہ میری زندگی کے اوقات صحیح کام میں لگیں اور وہ ضائع نہ ہوں اور کسی غلط کام میں سے کے ذریعے مجھے کہیں اور نہ پہنچا دیں. بس یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے اور جس کے لیے آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے, کچھ اپنے آپ کو عرصے دراز تک اس کا عادی بنانا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ مشق چاہتے ہیں. مشق جب کرتا ہے انسان اور اپنے آپ کو زبردستی لگاتا ہے صحیح راستے پر, تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو پہنچا دیتے ہیں وہاں. یہ ان کا کہا اللہ دین جاہدو فینا لنہدی انہم سبلنا, کتنا بڑا حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور ضرور ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے, کیونکہ لنہدی انہم سبلنا, یہ ہدایت کے جو دو آپ نے مانا پڑے ہیں ہم سب نے, ایک کیا ہے اراعت الطریق اور ایک ارسال المطلوب, تو جہاں وہ متعدد دو مفعول کی طرف ہو, ہدایت دو مفعول کی طرف متعدد ہو بغیر واسطہ الہ کے, تو اس کے اندر ارسال المطلوب مراد ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں پہنچا دیجئے صراط المستقیم. تو لنہدینہم سبلنا میں بھی الہ نہیں ہے, بلکہ بلا واسطہ دو مفعول لائے جا رہے ہیں, تو یہ ایثار المطلوب کے معنی میں ہے کہ ہم ضرور ان کو بے ضرور ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے اپنے راستوں پر, بس شرط یہ ہے کہ کوشش کر لے انسان, اور کوشش کا راستہ یہی ہے. اوقات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، طبیعت کے پیچھے چلنے کے بجائے غفلت کی زندگی گزارنے کے بجائے فکر کی زندگی گزارنا، اور غفلت سے بعد آ کر اپنے آپ کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، تو بس بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضروری ایک کام جو ہے جس پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سر وہ بہت زور دیتے تھے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک نظم الاوقات بنائے، ٹائم ٹیبل، کہ میں کس وقت کیا کام کروں گا، اور نظام الاوقات بناتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اپنی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری پیش نظر رکھے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا. یہ بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ نظام الاوقات بنا لے جو کر نہ سکے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام الاوقات اس طرح بنائے جس میں سارے کام کا کوئی وقت مقرر ہو، ضروری کاموں کا وقت مقرر ہو، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے ذمے اپنے نفس کے حقوق بھی ہیں، اپنے اہل عیال کے حقوق بھی ہیں، ان سب کا کو مد نظر رکھے. اب دیکھو نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری گویا ساری امت کا بوجھ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اثر کے بعد تھوڑا سا وقت ازواج مطہرات کے پاس گزارنے کا معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اثر کے بعد ہمیشہ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، یہ ان کے حقوق ادا کر بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور سارے کام بھی ہو رہے ہیں. تو ایسا نظم اوقات بنائے جس میں اپنی ساری ضروریات کی رعایت ہو اور قابل عمل بھی ہو. یہ نہ ہو کہ بہت ہی ایسا بنا لیا کہ چند دن تو چلا اس کے بعد پر رہ گیا. سوچ سمجھ کر اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر نظام الاوقات بنائے اور پھر اپنے آپ کو زبردستی اس کا پابند بنائے. کیونکہ شروع میں یہ ہوگا کہ کسی چیز کا نظم الاوقات میں کوئی وقت کسی کام کا رکھا ہے اس وقت میں جا کے سستی ہو جائے گی یا کوئی طبیعت نہیں چاہے گی، اس وقت زبردستی کرے آدمی اور معمول کو قضا نہ ہونے دے جو نظم الاوقات کے تحت مقرر کیا ہے. ہاں البتہ عذر کے حالات بے شک مستثنا ہے، بیماری ہو، آزاری ہو، کوئی ایسا عارض پیش آ جائے، وہ ظاہر ہے کہ مستثنا ہوتا ہے، لیکن جب تک عذر حقیقی شرعی نہ ہو تو زبردستی اس کی پابندی کرے کچھ بھی ہو جائے. میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ تالیفات تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ہر تالیف میں مجھے یہ پیش آیا ہے کہ اہل درمیان میں پہنچ کر جبکہ آدھا راستہ طے ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے، اس وقت میں جا کر طبیعت بالکل برگشتہ ہو جائے اور طبیعت پر ایک بوجھ، اب دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونا بہت ہی زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے، نہیں چلتے طبیعت اور پریشانی ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا کسی بھی طرح، بس وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. اگر آدمی اس وقت ہمت ہار کے بیٹھ جائے کہ وہ چل نہیں رہا معاملہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس وقت میں نے پھر اپنے بزرگوں سے چونکہ یہ بات سنی تھی لہذا جو وقت مقرر کیا ہے اس پہ جا کے بیٹھ گیا، دماغ نہیں چل رہا، قلم نہیں چل رہا، طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، لیکن میں نے کہا وقت یہاں پر یہی گزاروں گا اس وقت، تو کچھ دنوں یہ کیفیت رکھتی ہے، اللہ کے بدل سے کرے ہم سے کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا اور پھر نشاط پیدا ہو جاتا. تو اگر وہاں چھوڑ دیا جاتا تو بس پر کبھی تکمیل نہیں ہو پاتی، ہو سکتی تھی. تو این بیچ میں ایسے واقع پیش آتے ہیں اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دکھاتے ہیں کہ تم کیا ناز کرتے ہو اپنے علم پر، اپنے قوت کلام پر، اپنی قوت تحریر پر کیا ناز کرتے ہو؟ جو کچھ کروا رہے ہیں ہم کروا رہے ہیں، اس واسطے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت صلاحیت اتنی دی ہے کہ بعض اوقات جب لکھنا چاہتا ہوں تو چند منٹ میں ایک سوال لکھ دیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مضمون بھی ذہن میں ہے، پوری طرح مضمون ذہن میں ہے، کاغذ سامنے موجود ہے، قلم ہاتھ میں ہے، ارادہ بھی کیا ہوا ہے لکھنے کا، آدھے گھنٹے بیٹھے ہیں، ایک لفظ نہیں لکھا گیا، ایک لفظ نہیں لکھا گیا، کیوں؟ نہیں تھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی تصنیفات پر ناز ہو، تالیفات پر ناز ہو، پھر تحقیقات پر ناز ہو، اپنی خطابت پر ناز ہو، اپنے علم پر ناز ہو، تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہماری توفیق سے ہے، ہماری توفیق ہوگی تو کر لو گے، توفیق نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بیانات میں، خطابات میں، بعض اوقات دل کھل جاتا ہے اور آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، بعض اوقات دل نہیں کھلتا، کتنے بڑا خطیب ہو، کچھ ہو، وائز ہو، آپ سب حضرات کو تجربہ ہوگا اس کا بھی کہ جب کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل نہیں کھلا تو کھڑا ہے تو ایسے ہی آئیں گائیں شائیں کر کے بیٹھ جائے گا، کچھ حاصل نکلے گا بھی نہیں، کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دل کھول دیا تو فائدہ پہنچا دیا۔ اب یہ بزرگوں کی باتیں ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا خان صاحب پہ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے، آواز سے پہلے کبھی سوچتے نہیں تھے کہ کیا کہنا ہے، وقت پر جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا وہی کہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ واعظ کی محفل اعلان ہوا ہوا، لوگ جمع ہیں، خطبہ پڑھ لیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کہوں، آیت کی تلاوت کر لی، سوچا کہ اس آیت کے بارے میں پہلے جب کبھی کوئی بیان کیا تھا تو اسی کی بات کو دہرا دوں، پھر بھی نہیں چل رہا، تو دو چار دس منٹ کوئی ایسے ہی اس کا ترجمہ جمع کر کرا کے اب آگے نہیں چلتا، دماغ نہیں چلتا، تو حضرت نے تو فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت تمہیں حاضر نہیں ہو رہی، کوئی بات کہنے کو دل میں نہیں آ رہی، لہٰذا یہیں پر ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی ہم جیسا ہو تو اپنی توہین سمجھے اس میں، سبکی سمجھے کہ بھائی بیٹھے تھے اور پھر کہہ نہیں سکے کچھ بھی، لیکن حضرت کے یہاں تو کیونکہ جو کام تھا اللہ کے لیے تھا اس واسطے فرما دیا، اسی سے پہلے پہنچ جائے گا لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دکھاتے ہیں وہ کہ ہم کروا رہے ہیں جو کچھ کروا رہے ہیں، تو اپنی طرف سے تمہاری کوشش ضرور ہو لیکن اس کوشش کے اندر تاثیر پیدا کرنا ہمارا کام، تو اگر کبھی ہم نے نہیں کی تو نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے کے بجائے، گھبرا کر مایوس ہو کر بیٹھنے کے بجائے آدمی اپنا کام جاری رکھے، کام جاری رکھے، کوشش اپنی جاری رکھے کہ یہ جو وقت میں نے جس کام کے لیے کیا ہے اسی میں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ایک لفظ نہ نکلے آگے، یہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے راستے کھل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے لمحات کو صحیح مصرف میں لگا دے، فضولیات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ۔
جو بلدی ہوتا ہے یعنی جو بلدی تو وہ جو ہے، لیکن جو آپ یہاں سے آتے ہیں اپرادی سے آتے ہیں تو سب بڑے ایسے گروپ میں جاتے ہیں، دو گروپ والے جو
ان کو کہا گئے ہم لوگ مل جل کر ان سے کہیں گے، مطلب ہمارے یہاں سے گروپ جاتے ہیں وہاں سے، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس کا اہتمام کریں، وہ کرتے ہیں، تو اس کا مشکل تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں متنیا فقیر تو عام ملتے ہیں، ان کو جو دس بیس آدمی جو گروپ کے ہیں وہ ان کے اوپر زور ڈالیں، تو بھائی آپ ہمیشہ وہاں سے لیا کریں۔
جی ہاں
دیکھو بھائی اس بحث میں نہ پڑھیں سمجھے نا, بحث میں نہ پڑھیں, بلا وجہ بحث حاصل کچھ نہیں ہے. اپنی بات ہے کہ صفات باری تعالیٰ کی تین قسمیں ہیں, صفات ذات ہے, صفات افعال ہے, صفات متشابہ ہے. تو ہم سب سے قائل ہیں, معتبر جہانی جو ہے وہ کسی صفت کا قائل ہم دنوں کو پڑھیں. لیکن یہ کہ دیکھو نا, یہ واسطے وہ چیز ہے جس کا سوال نہ قبر میں ہوگا, نہ حشر میں ہوگا, نہ آخر میں ہوگا, ان شاء اللہ. بس کمال ہو گیا اسماعی و صبح ہے جی, اس کو بڑی بات اچھا ہے. تو ان سے بیٹھ میں رہنے کے بجائے ان سے کہا جائے کہ ہم تو اس پر آمن کی بلّہ کما ہوا اسماعی و صفا ہے بس, اور تفصیل کیا ہے ان کی اور صبح کی گنہ کیا ہے اور تفصیل کیا ہے اور سسپے کیا ہے. اس بحث میں ہم اس لیے پڑھنا چاہتے کہ نہ اس کا سوال قبر میں, نہ حشر میں, نہ آخرت میں, نہ کہیں. اور آپ بھی تھوڑا برائے کرم اپنا وقت مل جائے گا درخواست کہ اب یہاں جو جن لوگوں پر لوگ نماز سے واقف نہیں, نماز کا طریقہ نہیں جانتے, معاشرت کے آسام ان کے درست نہیں ہیں, ان کو اس بحث میں لگا دیا حاصل کیا کہیں ہونا کالا کل ہو پھول ہو ساتھ بات کر. یعنی یہ جو مسئلہ تھا نا کہ کلام سے مخلوق غیر مخلوق ہونے اور اس کو بربا میں آہن جہاں بل نے کہتی اجلتیں اٹھائی, آخر میں جو ختم ہوا وہ واسط کے بعد کون سا حکمران تھا, اس کے دربار میں ہمارے سنت عالم کہتے ہیں ان کا جو سرگانہ تھا اس وقت کی جو آج نام تھا, تو اس سے مناظرہ کرایا انہوں نے. تو اس نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے پہلے ایک سوال کا جواب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کلام مخلوق کا نظام نہیں, صحابہ کرام میں کسی نے بتایا مخلوق کا نظام نہیں بتایا, جیسا انہوں نے بتایا تو کیا آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ پہلے وہ سکتی کرو اس کے بغیر جنت کو مل جاتا. اگر جو مدارے میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا تو ایسے میں کو نہیں بتایا, صحابہ کرام کو نہیں بتایا, اس کا کوئی جواب اس کے بعد نہیں. تو بادشاہ نے اس وقت سمجھ میں آ گئی, ورنہ وہ مطلب رہا کہ حمایت میں اہل سنت پر سروس کر رہے تھے, تو وہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کے نتیجے میں الحمد للہ وہ فتنہ ختم ہو گیا. تو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے, بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں. حضرت والد صاحب پہلے تو پورا نکالا ہے ایسے نقل بدل کے نام ہے, اس میں سب تفصیل ہے, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلا پہلا شدید سے ثابت ہو وہ سمجھا, اور جو ان سے ثابت نہ ہو اور وہ سب اس کو سنت سمجھ کر کریں یا دین کا لازمی حصہ سمجھ کر کریں وہ بھی لگتا. فرق یہ ہے کہ اگر اس کو محض ایک علاج کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ جائے اور بدعت نہیں, لیکن اگر اس کو سننا سمجھ لیا جائے یا لازمی سمجھ لیا جائے تو یہ بدعت ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو سوال کا تصویر ہے اور اس میں جو
کا کہتے ہیں زہر اور زر، تو غسل اس کا ثبوت لائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سر میں درد ہو تو پینڈول کھاتے ہو آپ؟ ہاں. میں کہتے ہیں ثبوت لاؤ پہنچی. تو پینڈول جو ہے وہ سر سے درد کر کے کھانی چاہیے، یہ کھانی چاہیے. ان کو علاج ہے، علاج کے طور پر کرے تو، لیکن اگر کوئی شخص آگے بڑھا کر اس کو سنت کا درجہ دے دے یا اس کو لازمی قرار دے دے کہ جو اہل کر رہا ہے تو درست ہے، جو نہیں کرتا وہ غلط درست نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھا. یا اگر اس کو کوئی آدمی ضروری سمجھے یا سننا سمجھے تو اگر یعنی اس کو کوئی لازمی نہ سمجھے اور نہ اس کو سننا سمجھے، بلکہ کسی سمجھے کہ میں جو شریف کا مل کے پڑھ رہا ہے دعا کرتے دور سے پڑھتے ہوئے جانے کا دعا قبول فرمائے، یہ طرح سے کرنے سے بلا سمجھ. لیکن اگر اس کا التزام ہو گیا ایسا جیسے واجبات کا، اس کی طرف دعوت ایسی طرح دی جائے جیسے واجبات کی طرف دی جائے، جو سب شروع شامل نہ ہو اس کے بعد نتیج کی جائے گی یا یہ شامل نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، تو بالکل جمعہ کے دن جیسے
جب آپ دور شروع کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ روایتوں میں ہے لیکن مجھے اس کی تاثیر نہیں وہ روایت کے درجے کی. لیکن اگر کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس کو ضروری لازمی نہ سمجھے اور اس سے جو نہ کرتا ہو اس کے اوپر نکیل نہ کرے.
ہمارے یہاں جو معمول ہے کہ وہ اس سلسلے میں فرق کرتے ہیں کہ امام احمد رحمتہ نے جو فرمائی تھی تساہل میں، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے جس میں جس رہی حدیث کو جیسے صلاح العمل والی کتابوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ غریب خدائی اعمال میں غریب حدیث پر عمل کرنا ہے اس کو کیا کرنے کا پھر کچھ شرائط ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ شدید ان کو رکھنا ہو جو بھی زیادہ منکر ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کو اس کے اوپر عمل احتیاط کے طور پر کرے اور اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ کرے کہ یہ سنا چاہے مستحب ہے. احتیاط کے طور پر بھی پتا ہے کہ ہمارے فضیلت ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو، صحیح حدیث کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہی ہو جائے. ضعیف حدیث کا مانا جائے کہ راوی اس کا ضعیف ہے، لیکن راوی ضعیف جو ہے یہ تو نہیں کہ ساری دوسری جو بات کرے گا غلطی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہی روایت کی ہو. تو اس کے احتیاط کے طور پر اگر کوئی آدمی چاہے یہ حاصل ہوتا
ہے. شادی کے موقع پر جو ہے لڑکی کی طرف سے ولیمہ اور سنت ہے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے اگر بنے آئی کا فراغ ہو یا دو صاحبہ کو بلا لے
سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے
گنجائش ہے.
ہمارے یہاں تو عرف یہ ہے بڑے طویل ہے کہ اس موقع پر جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ حقیقت میں والد کو یا والدہ کو دینا، مالک تبلیغ ہوتی ہے ان کو بچے کو دینا، لہٰذا وہ اپنے ثوابدید کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. بچے کے لیے بنا پڑے پھر تو سروپ نہیں کر سکتے والدہ
اگر وہ ایسی کوئی اینی چیز ہو جس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خاص طور پر اس وقت میں سڑکیں میں نہیں دے سکتے، کوئی اینی چیز ہو جیسے کوئی ریڈیو مل گیا کوئی کتاب چاہیے چھوڑ گیا مسجد کے اندر، مسجد کے منتظرین کے پاس وہ رہتی ہے
وہ بھی لوگ پتا سب آپ کو ہے ملاقات کا جو عام آسام ہے وہ اس کو بند جائے گا.
اس کو ایسی چیز کو بیچ کر کے اس کے پیسے سکے نہیں کر سکتے
نہیں، وہ بہتر یہی ہے کہ اس کو یوں کرتوں سے رکھا دیا جائے.
ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں صاحب کو فلاں مولوی صاحب کو بتا دینا کہ فجر کے بعد آمن الرسول کا اہتمام کیا کرے.
آمن
الرسول جو آخر شرح بنتا ہے کیا ہے اس کو روزانہ پڑھا کر خواب دیکھنے والا جو آدمی ہے بظاہر ٹھیک ہے ماشاء اللہ سنے چہرہ وغیرہ داری نماز اسے کیا برا لیا جاتا ہے مطلب کہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو بتا دینا کہ اس کو پڑھا کریں اسے کیا مطلب لیا جاتا ہے کچھ ایمان کی کمزوری یا کیا یا کیوں اس بات کی
اللہ لیکن اس میں اگر کسی غیر مشروع بات کا حکم دے دیا تو مشروع بات کا ہے تو پھر کرنے چاہیے اس کا.
پہلے کتاب کی کچھ کچھ روایات تھی اس کو پولیس کرنا اس کو بیان کرنا اس میں کیا
وہ تو دیکھو گا
جنائز کے بعد میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین لوگ ہمارے ملک میں بات روپئے ہوتا ہے انفارمیشن کے لیے تین چار لوگ تین چار لوگ مل جاتے ہیں اس موقع پر اگر تین چار لوگ تک کھانے کا نظام ہوتا رہے ضرورت کے واسطے ہے کہ
تاجیت لیکن اس کو وہ جو گھر والوں کو کھانا بھیجنے کا جو اہتمام ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے لیے یعنی کھانا خود پکانے میں دشواری ہے تو وہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ تین دن تک ہی ہو زیادہ بھی ہو سکتا ہے.
شہر کے بیچ میں عیدگاہ بنانے جیسے ان شہروں میں اکثر بارش بھی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی خرچے سے کھیما لگانا پڑتا ہے ایسی صورت حال میں تمام شہر والوں کو ایسی جگہ میں نماز پڑھنے کی کوشش چاہیے کرنی چاہیے یا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جو نماز پڑھے تو اس کی سننے کو بڑھا جائے
گی تو یہی ہے تو باہر خرچے ہو لیکن اگر بڑا شہر ہے تو کوئی جگہ ہونا دشوار ہے تو اس صورت میں بند ہو جائے
اگر عورتیں بھی آنی شروع ہو جائے عورتیں آنا بھی شروع ہو جائے
ان کو منع کرنا چاہیے.
عورتوں کے سہارے کی جماعت کرنا صحیح ہے
کراہ سکھانی نہیں ہے نماز میں کتنی دیر ہے بھائی کتنے بجے آئے
اڑتیس پر
تو ذرا کچھ گرو تازہ کر لیں کچھ مجھے حمام کی بھی حالت ہے اور پھر وضو بھی تازہ کر لیں
اس میں کچھ شریف ہو جانے ہیں منافع آئے گا اس میں منافع میں سے جو ہے تقریباً ایک تہائی یہ ملا بیان بھی نہیں ہے اور مستقبل اس میں کتنا منافع ہے یہ ساری چیز مشکل ہے لیکن یہ بھی ہندوستان نہیں کیا اس میں کوئی جھگڑا ہوگا یا جان بجور تیار کرے گا ایک حد تک اپنی انڈیا مسلم کے لیے ایک تہائی کا منافع ہوا اور یہ نہیں لکھا ہے
اگر دونوں متفق ہو جائے مطلب تو ویسا تو یہ ہے کہ پوری طرح حساب کیا جائے لیکن اگر مثلاً ایک مجموعی طور پر ایک اندازہ کر لیا دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگی تو کیا ہے ویسا جیسے
السلام
علیکم
کہاں ہے آپ
کیا کر رہے ہیں
مشہور اقرام شام
ٹھیک ہے نا
مشہور اقرام
اقرام شہباز کا رابطہ ہے
جی ہاں بالکل
اچھا
کھانا ہے. آپ نے تفضل بھی کہتا
بات کریں.